أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقالت زينب بنت علي عليهما السلام: أنا ترهزون قتل سليل خاتم النبوة ومأذن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة. درود پڑھیے محمد وآل محمد. کردار زینبی در کربلا و کردار زینبی در کلام میں حضرت ثانیہ زہرا موضوع سخن ہے، اور آپ کی خدمت میں حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ پیش کیا ہے پہلے دن آغاز عشرہ محرم میں، جو حضرت شادیانے بجا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، اور بعض لوگ ان میں سے گریان تھے، آنسو بہا رہے تھے، آنسو ٹپکا رہے تھے. اس منظر کو دیکھ کر حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا تمام تر دکھ، رنج، مصائب، مشکلات، سختیاں اور اسارتیں سب کچھ چھوڑ کر حضرت نے اہل کوفہ کو خطاب کیا. پہلے حصے میں خطبے کے اہل کوفہ کو ان کی حقیقت سے آگاہ کیا اور ان کے چہرے سے نقاب اتاری، چونکہ اہل کوفہ خیانت کر کے، بے وفائی کر کے، دغا کر کے ایک نقاب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی انہوں نے. حضرت نے ان کے چہرے سے وہ نقاب اتاری اور کہا کہ تم دھوکہ باز لوگ ہو، تم دھوکہ دے انسان ہو، تم ہزار چہرہ اور ہزار رنگ لوگ ہو، اور ہر روز تمہارا ایک نیا چہرہ ہے، ہر روز تمہاری ایک نئی، ہر روز تم ایک الگ انداز میں ہو. یہ اوصاف ذکر کرنے کے بعد کچھ تشبیہات کی مدد سے کچھ ادبی زبان میں بیان فرمایا، جس سے لوگوں کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ یہ خطبہ علی کے خاندان سے کوئی فرد دے رہا ہے. حضرت نے ان لوگوں سے کہا کہ تم چغل خور لونڈیوں کی مانند ہو، تم تابوت پہ چڑھی ہوئی اس چاندی کی طرح ہو جو مردے کے اوپر لپیٹ دی جاتی ہے، اور فرمایا کہ تم ڈھیر کے اوپر اگا ہوا سبزہ ہو. ڈھیر پہ عموماً سبزہ اگاتا ہے، بہت ہی زہریلا سبزہ ہوتا ہے، ڈھیر کے اوپر اگی ہوئی سبزیاں کھانے کے قابل نہیں ہوتی، اگرچہ رنگ سبز ہوتا ہے، اور بعض اوقات ڈھیر پہ اگے ہوئے پودے میں پھول بھی نکل آتے ہیں، لیکن نہ اس پھول میں مہک ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، اور نہ وہ سبزی قابل استعمال ہے. ان تشبیہات کے بعد پھر عقیلہ بنی ہاشم نے اور عالمہ غیر معلمہ نے، فہمہ غیر مفہمہ نے اہل کوفہ کو ایک اور نقطے کی طرف متوجہ کیا، جس سے یہی صفت اور لقب بھی حضرت کا ثابت ہوتا ہے کہ حقیقتاً عقیلہ بنی ہاشم و عقیلہ قریش ہیں. یعنی معصومین کے بعد حضرت زینب سے زیادہ بڑھ کر پوری تاریخ عرب میں و تاریخ بشریت میں کوئی ایسی عقل مند عورت پیدا نہیں ہوئی، کوئی ایسی خاتون وجود میں نہیں آئی، اور حضرت کی عقل مندی یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ چہرے جو بڑے بڑے مجاہد مردوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکے، جیسا کہ مثال بھی دی جناب مختار، بہت بڑا کارنامہ کیا جناب مختار نے، قاتلی نے کربلا کو سزا دی، لیکن ظالمین کربلا وہ مختار کے انتقام سے بچ گئے، اور ساکت لوگ جنہوں نے کربلا کا تماشا دیکھا چپ ساد کر، چپ رہ کر خاموشی اختیار کی اور آواز نہیں اٹھائی، شریک نہیں ہوئے کربلا میں، ان کو حضرت زینب نے رسوا کیا، کسی مرد کی دسترس ان تک نہیں ہو سکی، اس لیے کہ یہ دو طبقے ایسے ہیں، ظالم اور ساکت، ہر آدمی ان کے خلاف بول نہیں سکتا، مشکل ہے، ظلم کے پاس قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ظالم حکمران ہے، ظالم حکومت کی صورت میں ہے، اقتدار میں ہے، ایسے مقتدر ظالم کو للکارنا، اس کو پکارنا، بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، ظالم حکومتوں کے خلاف آواز کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ آج بھی دنیا، زمین پوری ظلم سے بھری ہوئی ہے، ستم سے بھری ہوئی ہے، زمین کے کونے کونے اور ذرے ذرے پر ظلم و ستم کی داستانیں موجود ہیں، کہیں مسلم کہیں غیر مسلم، بالآخر ظلم کا نشانہ ہے، لیکن ان ظالموں کے خلاف کوئی حتی اخباری بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں، ڈرتے ہیں ان کے ستم سے، ان کے ظلم سے، ان کی قدرت سے، ان کی پاور سے ڈرتے ہیں، ان کے میزائلوں سے ڈرتے ہیں، ان کے راکٹوں سے ڈرتے ہیں، ان کے بارود سے ڈرتے ہیں، خوفناک، ہر چیز ان کے پاس خوفناک ہے۔ لیکن علی کی بیٹی ذرا بھی ظالم سے نہیں ڈری، نہ ظلم سے ڈری، نہ ظالم سے ڈری، اور بڑے مجمع میں آ کر ظلم و ظالم کو رسوا کیا۔ ساکت لوگوں کے خلاف بھی بولنا آسان کام نہیں ہے۔ سیدہ زینب کا ایک لقب جو کل آپ کی خدمت میں پڑا ہے، شریکت الحسین و شجاع، بہت ہی شجاع خاتون ہیں، القابات حضرت زینب میں سے ایک شجاعہ ہے، بہت ہی شجاع انسان ہے حضرت زینب، اور سید الشہداء سے کم نہیں ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بہادری اور شجاعت، اور اس کا نمونہ ساری دنیا نے دیکھا، کربلا کے میدان میں بھی دیکھا اور خصوصاً بعد از کربلا بھی دیکھا۔ شجاعت فقط شمشیر اٹھانے کو نہیں کہتے، شجاعت فقط کسی سے اتھاپائی کو صورت میں نہیں ہوتی، بعض اوقات ایک بات کرنا زیادہ شجاعت طلب کرتا ہے بجائے شمشیر اٹھانے کے، ایک موقف اختیار کرنے کے لیے زیادہ دلیری کی ضرورت ہے بجائے شمشیر اٹھانے کے، بسا اوقات ایک شجاعانہ اقدام کرنا زیادہ بہادری اور شجاعت طلب کرتا ہے بجائے ایک تیر چلانے کے، ایک نیزہ چلانے کے، بعض اوقات انسان ایک فیصلہ کرنے کے لیے بہت بڑی شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے، شمشیر اٹھانا آسان ہے، گولی چلانا بہت آسان ہے، لیکن فیصلہ کرنا اس کے لیے شجاعت و دلیری کی ضرورت ہوتی ہے۔ شجاعت فقط منحصر نہیں ہے تیر اور تلواریں چلانے کے اندر۔ خاموش طبقہ، ساکت طبقہ، چونکہ اس کے اندر بہت سارے ایسے چہرے ہوتے ہیں دوسرے لوگ جرأت نہیں کرتے ان کے خلاف بات کریں، خاموش اور ساکت طبقہ ایسا طبقہ ہوتا ہے، اس نے ایسے ایسے نقاب، اس میں مقدس مآب لوگ بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر تقدس کا لبادہ اوڑا ہوتا ہے، ان کے خلاف کون بولے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ مقدس مآب، مقدس مآب کی اصطلاح عام اصطلاح ہے، اردو میں استعمال ہوتی ہے، انشاءاللہ سمجھتے ہیں سب، مقدس مآب ان کو کہتے ہیں جو مقدس نہیں ہوتے لیکن اپنا حلیہ مقدسین والا بنا لیتے ہیں، ہوتے ہیں نا ہر طبقے میں ایسے لوگ۔ مثلا فرض کر لیں کہ ایک آدمی ہے، فوجی نہیں ہے لیکن اپنا حلیہ فوجیوں والا بنا لے، بال فوجیوں کی طرح کاٹ لے، مونچھیں فوجیوں کی طرح رکھ لے، یا وردی فوجیوں والی پہن لے لیکن ہو فوجی نہ ہو، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ فوجی تو نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ فوجی نما، یعنی جو اپنا حلیہ فوج کی طرح بناتا ہے لیکن فوجی، اس کو اردو میں اگر لفظ استعمال کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ فوجی نما، ایک فوجی ہوتا ہے اور ایک فوجی نما ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے کوئی عالم نہ ہو لیکن عالمانہ حلیہ بنا لے اپنا، ایک تو عالم ہوتا ہے جس کے پاس علم ہے وہ تو عالم ہے، لیکن جس کے پاس علم نہیں ہوتا عالمانہ حلیہ بنا لے اس کو کیا کہیں گے پھر؟ عالم نما، یعنی عالم کی طرح کی شکل ہے لیکن عالم نہیں ہے، شبی ہے عالم ہے یہ۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نے ایک طبقے کو کہا کہ یہ انسان نما ہے، انسان نما، اشباہ الناس، خطبہ نہج البلاغہ میں فرمایا کہ یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نماؤ، کچھ مرد نما ہوتے ہیں، مرد نہیں ہوتے. مثلا ایک عورت اگر مونچھیں لگا لے، وک تو ملتی ہے نا بازار سے، داڑھی لگا لے، مونچھیں لگا لے ایک عورت، کیا لگے گی؟ مرد نظر آئے گی. لیکن اس کو کوئی بھی مرد نہیں کہتا، یہ کیا ہے؟ مرد نما ہے، مرد نہیں، عورت بھی نہیں ہے، مرد بھی نہیں ہے، بلکہ ایک تیسری مخلوق ہے، مرد نما. یہ مرد نما ہے، یعنی مردانگی نہیں ہے، لیکن حلیا مردوں والا بنا لیا. کچھ ایسے لوگ تھے امیر المومنین اسلام کے ہمراہ، ان کی سپاہ میں شامل تھے، بعض ان کی نماز میں بھی شریک ہوتے تھے، حضرت کی نماز میں بھی شریک ہوتے تھے، پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. دشمن کو نہیں خطاب کیا، یہ اپنی ہی سپاہ کو خطاب کر کے حضرت نے فرمایا کہ یا اشباہ الرجال ولا رجال، یعنی اے مرد نماؤ، اے مردوں سے ملتی جلتی ہوئی صورتو، اے مردوں سے ملتے جلتے ہوئے چہرو، لیکن تمہارے اندر مردانگی نہیں ہے. اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے مردانہ ہوں لیکن ان کے اندر مردانگی نہ ہو؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو امیر المومنین علیہ السلام، دشمن کے خلاف تھی فوج، تھی سپاہ، دشمن کے خلاف لڑائی کے لیے اکساتے تھے اور یہ ٹرخا دیتے تھے، ٹال مٹول سے کام لیتے تھے. کبھی کہتے گرمی ہے، کبھی کہتے سردی ہے، کبھی کہتے بہار ہے، کبھی کہتے خزاں ہے، کبھی کہتے ہماری فصل کی کٹائی کے دن ہیں، کبھی کہتے ابھی اس کی بوائی کے دن ہیں، کبھی کہتے ابھی اس کی رکھوالی کے دن ہیں. ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ حضرت کے لیے لے آتے اور کبھی بھی دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے. ان کو حضرت نے بٹھایا اور سامنے کہا کہ یا اشباہ الرجال ولا رجال، یعنی اے انسان نما، اے مرد نما صورتو، کہ جن کے اندر مردانگی نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں واقعا مقدس ہیں، تقدس ہے ان کے اندر، لیکن کچھ ہوتے ہیں مقدس نہیں ہوتے، مقدس نما ہوتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں جنہوں نے تقدس کا لبادہ اوڑا ہوتا ہے، عموماً یہ جھوٹے پیر جو صرف مرید کی جیب پر نظر ہوتی ہے اور ہر گندا کرتوت کرتے ہیں، ہر غلط فیل کرتے ہیں، ہر فسق و فجور مرتکب ہوتے ہیں، ہر برائی ان کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن اپنے اندر لبادہ تقدس والا چڑھایا ہوتا ہے. وہ دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے مقدس لوگ ہیں، ہم بڑے پرہیزگار لوگ ہیں، حالانکہ ہوتے نہیں. جو واقعی پرہیزگار ہو اس کو مقدس کہیں گے، متقی کہیں گے، لیکن جو متقی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، مقدس نہ ہو، اپنے اندر اپنے اوپر تقدس کا لبادہ چڑھا لے، اس کو کہیں گے یہ مقدس نما ہے. ان کے خلاف کوئی بھی نہیں بول سکتا. توجہ فرمائیں، بہادری اور شجاعت اگر دیکھنی ہے تو یہ نہ دیکھو کہ جو مقابلے میں دشمن کھل کے میدان میں آیا ہوا ہے کافر ہے، اور ایک کافر کے مقابلے میں نکل جانا. کافر کے مقابلے میں سب نکل آتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے اپنے اوپر تقدس کا لبادہ چڑھا لیا ہو لیکن مقدس نہ ہو، ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اپنے اوپر چڑھا لیا ہو لیکن مسلمان نہ ہو، ان مسلمان نماؤں کے خلاف لڑنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. کیوں؟ کہ دنیا بار بار کہتی ہے دیکھو جی یہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ تو بہت اچھے اچھے لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ تو مسلمانوں کو یوں کہہ رہے ہیں، یہ تو مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. تومتیں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں، بہتان بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں، اور ان کے نیزے اور تلواریں اور زخم بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں، یعنی گولیوں کے زخم بھی اور زبان کے زخم بھی. یہ طبقہ دو زخم لگاتا ہے، اور جو تلوار کے زخم سے زبان کا زخم زیادہ تکلیف دیتا ہے. خدا نہ کرے کسی مومن کو کوئی زخم زبان لگائے، لیکن یہ ہے ہمارے معاشرے میں ایک معمول کی چیز ہے، ہوتا ہے، زخم زبان لگاتے ہیں نا لوگ، تہمت لگاتے ہیں، کبھی بہتان لگاتے ہیں. کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو اگر منہ پہ تماچا مار دے، اس کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کوئی الزام لگاتا ہے اس کا دکھ ہوتا ہے. اگر کوئی آ کر کسی کے منہ پہ تماچا مار دے، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا اس کو کہے کہ تم چور ہو، معاذ اللہ تم نے چوری کی ہے، خوب اس کا انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ مجھے اس نے چور کہا. یہ کبھی بھی نہیں بولتی، تماچا بھول جاتا ہے، لیکن یہ زخم زبان کبھی بھی نہیں بھولتا. اگر یہ طبقہ مسلمان نما، یعنی جن کے اندر اسلام کی روح نہ ہو، دین کی روح نہ ہو، دین کے ارکان نہ ہو، دینی کوئی خصلت ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو، لیکن دین کا لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا ہو، ان کو مخاطب قرار دے کر کچھ کہنا، اس کے لیے دلیری اور بہادری کی ضرورت ہے، شجاعت کی ضرورت ہے. معمولی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. امیر المومنین علیہ السلام نے کیا. خوارج اسلام کے اوائل میں, خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ایک طبقہ پیدا ہوا جس کا نام خوارج تھا. جانتے ہیں نا خوارج. یہ خوارج بہت ہی ظاہری طور پر مسلمان لوگ تھے, اسلام کی ساری رسموں پر عمل کرتے تھے, لیکن جہالت حد درجہ کی تھی ان کے اندر. نادانی, بے وقوفی, صفاحت, حماقت اوج پہ پہنچی ہوئی تھی ان کے. ساری اسلامی رسمیں انجام دیتے تھے, ان کے نشانات مثلا سجدوں کے نشانات بنے ہوئے تھے, جیسے ابھی بعض لوگ ہوتے ہیں جو نشان بنا لیتے ہیں, یا سجدے کا نشان بنا لیتے ہیں, یا ماتم کا نشان بنا لیتے ہیں, اور پھر اس نشان پر خوش رہتے ہیں کہ ہمارا نشان ہے ماتھے پر یا سینے پر. خوب, ان کے ماتھے پر بڑے بڑے نشان بنے ہوئے تھے سجدوں کے, ان کے گھٹنوں پر نشان بنے ہوئے تھے سجدوں کے, لیکن ان کے اندر شعور نہیں تھا. اگر شعور نہ ہو کسی کے اندر, یہ نشان کسی کام نہیں آتے. شعور چاہیے انسان کو. اگر شعور نہیں ہو, یہ نشانات والے اپنے ہی امام کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات, اور یہی کام کیا انہوں نے. خوارج امیر المومنین کی فوج کا حصہ تھے جب جنگ صفین ہوئی. اب ان کی حماقت کا اندازہ دیکھیے. شامی فوج میں ایک بہت ہی ماہر انسان تھے, ایسے ٹیکنیشین جو لوگوں کی بے وقوفی سے فائدہ اٹھانے کا فن جانتے تھے. معاشرے میں ایسے بہت لوگ ہیں جو دوسروں کی بے وقوفی سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں. سیاستدان اس میں سر فہرست ہیں. سیاستدان لوگوں کی بے وقوفی سے فائدہ اٹھانا خوب جانتے ہیں. مثلا الیکشن کے دنوں میں نعرے جو لگاتے ہیں, پارٹی بنا کر پارٹی کا جو نصب العین رکھتے ہیں, یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ سادہ لو عوام کی سادگی سے فائدہ اٹھائیں. سادگی کوئی اچھی صفت نہیں ہے. سادگی یعنی سادہ لوہی, سادہ زیستی اچھی چیز ہے, سادہ زندگی بسر کرنا یہ خوب ہے, لیکن سادہ سوچ رکھنا, عقل کا سادہ ہونا یہ کمزوری ہے. عقل کا سادہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے. یہ زندگی بے شک سادی رکھیں, کھانا پینا سادہ رکھیں, پہننا سادہ رکھیں, میل جول سادہ رکھیں, آپ اسراف نہ کریں, اس طرح سے ریاکاری نہ کریں, سادہ رہیں, لیکن عقل سادہ نہیں ہونی چاہیے, سوچ سادہ نہیں ہونی چاہیے. مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ مومن ہمیشہ بافراست ہوتا ہے, مومن ذہین ہوتا ہے, مومن ہمیشہ چالاک ہوتا ہے, مومن ہمیشہ ہوشیار ہوتا ہے, مومن ہمیشہ خبردار ہوتا ہے. مومن غافل نہیں ہو سکتا. جو غافل ہو جائے وہ مومن نہیں ہے. اس لیے کہ امام المومنین, امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ نہ میں نے کبھی غفلت برتی ہے, اور نہ کبھی مجھے کوئی دھوکہ دے سکا ہے. یہ کمال نہیں ہے دھوکے میں آ جانا. بس بہت فخر کرتے ہیں, جی فلاں نے بھی ہمیں دھوکہ دیا, عجب دنیا ہو گئی ہے, ہمیں تو ہر آدمی دھوکہ دیتا ہے, اس نے بھی دھوکہ دیا, اس نے بھی دھوکہ دیا, اس نے بھی دھوکہ دیا. آخر بندہ خدا, اس نے تو دھوکہ دیا, تم نے دھوکہ کھایا کیوں؟ تم دھوکے میں آئے کیوں؟ آخر تم بھی انسان ہو جس کو ہر راہ چلتا ہوا آدمی دھوکہ دے جاتا ہے. یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ یہ بھی دھوکہ دے گیا, وہ بھی دھوکہ دے گیا, یہ بھی دھوکہ دے گیا. کیوں دھوکہ دے گیا؟ دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ لو, نہ ظلم کرو نہ ظلم برداشت کرو, نہ ظلم ڈاؤ نہ ظلم برداشت, دونوں گناہ ہیں. کربلا اسی چیز کا نام ہے, امامت اسی چیز کا نام ہے. ہمیں یہی دین سکھایا گیا ہے کہ نہ ظلم کرو نہ ظلم برداشت کرو. بس خوش ہیں چونکہ ہم ظلم نہیں کرتے, لہذا ہم بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن ہم پر ظلم ہوتا رہے کوئی پرواہ نہیں. نہ ظلم کرو نہ ظلم برداشت کرو. کربلا میں یہی تو تھا کہ ہم نے ظلم برداشت نہیں کرنا, اس لیے تو قیام ہوا. یوں نہیں کہ دنیا ظالموں کے ہاتھ میں آ جائے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں, دنیا پر نظام ظلم حاکم ہو جائے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں. فوج بنانے کا, کسی بھی ملک کی فوج بنانے کا اصلی فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ اگر اس ملک کی سرحدوں پر کوئی ظالم, کوئی ستمکار چڑھ دوڑا, کسی نے اگر تجاوز کیا, حملہ کیا, تو یہ فوج اس کو دندان شکن جواب دے. لیکن اگر یہ فوج ایسی خوش رہے کہ ہم تو کسی پر حملہ نہیں کرتے, اب یہ دوسروں کا کام ہے کہ ہم پر حملہ کرتے ہیں, تو وہ تو کرتے رہیں, ہم تو کسی پر حملہ نہیں کریں. نہ, فوج بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی پر حملہ نہیں کرنا, لیکن اگر کسی نے آپ پر حملہ کیا تو اس کو دندان شکن جواب دینا ہے. یعنی نہ ظلم کرنا ہے نہ ظلم سہنا ہے. بعض کاموں کے لیے شجاعت چاہیے، دلیری چاہیے۔ ایک یہی مسلمان نما طبقہ جس نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑا ہوا ہے لیکن اسلامی کوئی ارکان ان کے اندر موجود نہیں ہوتے۔ خب اب توجہ کریں کہ ان کے خلاف بولنا بہت مشکل ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فقط مجھ میں اتنی شجاعت ہے، علی اشجع الناس ہیں، لیکن ہمیں فقط جو شجاعت بیان کی گئی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، کہاں بیان کی گئی ہے؟ جنگ میں، کہ جب کافر کو اتارا، گرایا، مارا، مشرق کو، بڑے پہلوان کو، ہمیں صرف بتایا گیا کہ علی وہاں شجاع ہے۔ نا اس سے زیادہ شجاعت علی کی کسی اور جگہ ظاہر ہوتی ہے، وہ بھی شجاعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی بہادری ہے، لیکن اس سے زیادہ بہادری علی کی کسی اور میدان میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کون سا میدان ہے؟ وہ میدان کہ جہاں کوئی بھی پہلوان، کوئی بھی شجاع، کوئی بھی بہادر اور دلیر اترنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کو کہنا جن کے ماتھوں پہ نشان سجدہ ہوں، جنہوں نے اپنا حلیہ مسلمانوں والا بنایا ہوا ہو لیکن ان کے اندر شعور نہ ہو، حماقت نہ ہو، ان کو آ کر کہنا کہ تم اسلام کے سب سے خارج ہو، تم خوارج ہو، یہ شجاعت فقط علی کے اندر موجود تھی۔ آسان بات نہیں ہوتی یہ کام کرنا، بہت مشکل کام ہے۔ آپ اس شعبے میں آ کے دیکھیں، ایسے بات یہاں تک آ پہنچی تو یہ نقطہ بھی عرض کرتا چلوں، ابھی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے دنیا، البتہ ایک حد تک تو ہتھیار بنا لیا انہوں نے دہشت گردی کو، ہر کام کرنے کے لیے دہشت گردی کو بہانہ قرار دیتے ہیں، لیکن ہے بھی دہشت گردی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خصوصاً ہمارا ملک، یہ وطن عزیز، یہ زیادہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا ہے، دہشت گرد یہاں زیادہ پلے ہیں، یہاں زیادہ ان کو تقویت کی گئی ہے، ظالموں نے دہشت گرد پالے ہیں، دہشت گردوں کے گروہ بنائے ہیں، پھر جب وہ دہشت گرد بہت آگے نکل گئے، خطرناک حد تک، پھر مشکل پیش آئی کہ اب ان کو سمیٹیں کیسے۔ بارکیف اس میں کوئی شک نہیں ہے، دہشت گردی ہے، اور چاہتے بھی ہیں دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے، سب چاہتے ہیں، اقوام متحدہ چاہتی ہے، ہماری حکومت چاہتی ہے، ہماری پبلک چاہتی ہے، ہمارے عوام چاہتے ہیں، چونکہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار مظلوم شیعہ ہیں، سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار، چونکہ سب سے زیادہ دہشت گردی ہم لوگوں پہ ہوئی ہے، پوری تاریخ میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا نشانہ شیعہ کو بنایا گیا ہے۔ آپ کربلا سے دیکھیں دہشت گردی شروع ہوئی، اور آج اس دن تک آپ دیکھیں مسلسل شیعہ پر دہشت گردی ہو رہی ہے، آج تک ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ لیکن آئیں ہر قسم کی دہشت گردی کا خاتمہ کریں، ہر قسم کی دہشت گردی کا، وہ دہشت گردی جو اسلحے کی مدد سے ہوتی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو، اور وہ دہشت گردی جو اور کسی ذریعے سے ہوتی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو۔ اب میں دہشت گردی کی بات میں نہیں جانا چاہتا، ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دہشت گردی کہتے کس کو ہیں؟ دہشت گرد کو دہشت گرد کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ایسا کام کرتا ہے، ایسی حرکت انجام دیتا ہے، دوسرے کے دل میں دہشت ڈال دیتا ہے، دہشت گرد کو جو دہشت گرد کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دوسرے کو دہشت زدہ کر دیتا ہے، دہشت یعنی خوف، ہراساں کر دیتا ہے دوسرے کو، اس کے دل میں روب ڈال دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں دہشت گردی۔ خوب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، یعنی جو بھی مثلا دہشت گرد ہوتا ہے جو کسی انسان کے دل میں اسلحہ دکھا کر یا کوئی اور حرکت کر کے دوسرے کے دل میں روب ڈال دے اور اس کو اس کے حقوق سے محروم کر دے، اس کو بات نہ کرنے دے، اس کو زندگی نہ گزارنے دے، اس کو اپنے مذہب میں آزادی سے کوئی عمل کرنے نہ دے، اس کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ وہ بغیر یہ دہشت گردی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں دہشت ہوتی ہے، کہاں کہاں دہشت گردی ہوتی ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے۔ خوب ایک دہشت گردی یہ ہے کہ ایک باپ اگر بچے کو، اپنے بچے کو روب ڈالتا ہے اس کے اوپر، اور ایسا روب ڈالتا ہے کہ بچے کی لکنت آ جاتی ہے زبان میں، اور وہ بچہ اظہار نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ایک دہشت گردی ہے۔ وہ باپ دہشت گرد نہیں ہونا چاہیے، بچوں کے دل میں دہشت نہ، باپ کا خوف ضرور ہونا چاہیے لیکن مشفقانہ خوف، پدرانہ خوف، جس طرح سے پدر کا ایک خوف ہوتا ہے، لیکن باپ کو دہشت گرد نہیں ہونا چاہیے، سکول ٹیچر کو دہشت گرد نہیں ہونا چاہیے. یونیک اسکول ٹیچر آئے اور بچہ کانپنا شروع ہو جائے, تھر تھر اور حواس اوسان خطا ہو جائے, بچے کے آیا ہوا سبق بھی بھول جائے اس کو, نہ یہ بھی ایک نو دہشت گردی ہے. خوب یہ ساری دہشت گردی کے جتنے بھی نمونے سارے ختم کرو, اس وقت اس ملک سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اور ایک اور دہشت گردی یہ ہے کہ جب ایک آدمی حق بیان کرنے کے لیے آتا ہے, ممبر پر آ کر بیٹھتا ہے, اب ظاہر ہے یہاں تو پولیس اور فوج اور دہشت گرد اسلحہ لے کر تو بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے, لیکن اس کے اوپر ایک دہشت چھائی ہوتی ہے لوگوں کی. کیا یہ ایک دہشت چھائی ہوتی ہے اور افراد کی, مثلا کیا کہ اگر میں یوں بولا تو یوں کہہ دیں گے, اگر یوں بولا تو ایسے ہو جائے گا, اگر یوں بولا تو مجھے آئندہ سال نہیں بلائیں گے, اگر میں یوں بولا تو یہ ناراض ہو جائیں گے. خوب یہ بھی بولنے والے پر دہشت پڑی ہوئی ہے, خوب یہ بھی ایک دہشت گردی ہے. اس دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ ممبروں پر حق بیان ہو سکے, تاکہ ممبروں پر حق بیان ہو سکے. آج کیوں ممبروں پر حق بیان نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ نظام دہشت گردی کا نظام ہے, اور جہاں پر خطیب دہشت زدہ ہو جائے وہاں پر وہ حق بیان نہیں کر سکتا. اس وجہ سے ممبر پر بیٹھنے کے لیے, چونکہ یہ ممبر ولایت کا ممبر ہے, یہ ممبر علوی ممبر ہے, یہ ممبر وہ ہے جو حضرت زینب نے خطبے دے کر جس کی ابتدا کی تھی, حضرت سجاد نے خطبے دے کر جس کی ابتدا کی تھی, تو یہ ممبر شجاعت و دلیری مانگتا ہے. جو شجاع نہیں ہے وہ اس ممبر پر نہیں آ سکتا. شجاعت چاہیے اس ممبر پر بیٹھنے کے لیے. اس ممبر پر بیٹھ کر حضرت زینب کے خطبات کی ضرورت ہے, وہ شجاعت و دلیری چاہیے. ہر آدمی نہیں بیٹھ سکتا جو دہشت زدہ ہو, انتظامیہ سے دہشت زدہ ہو, اپنے ہی عوام سے دہشت زدہ ہو, کسی اور سے دہشت زدہ ہو, نہ اصل دہشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے عرض کیا تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہے اظہار حق کرنا. سید الشہداء علیہ السلام کے فرامین میں سے ہے, جس طرح سے ثانی زہرا کے خطبے ہیں مدینے سے کربلا تک اور واپس مدینے تک, اسی طرح سید الشہداء علیہ السلام کے بھی خطبے ہیں اس پورے سفر میں. اسی سفر کے دوران حضرت نے یہ فرمایا کہ افضل الجہاد, سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق جا کر بیان کر دو. سب سے بڑا جہاد یہ ہے, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اس کے لیے شجاعت چاہیے, یعنی اسلحہ نہیں ہے آپ کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے, زبان تو ہے. اور یہ شجاعت علی کی اولاد میں موجود تھی. توجہ فرمائیں, ابھی سید ساجدین دربار یزید میں گلے میں توک پڑا ہوا ہے, گلے میں توک پڑا ہوا ہے, ہاتھ رسیوں میں اور زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں, پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں سید کے, اور کمر جھکی ہوئی ہے اور پشت کوڑوں سے سیاہ ہو چکی ہے, اور راستے کا تھکا ہوا سید امام. لیکن جب دربار یزید میں گئے اور جب یزید نے جا کر وہی دہشت ڈالنا چاہیے, روب ڈالنا چاہا, تو ایک دفعہ وہی توک والی گردن اٹھا کر, زنجیر والی گردن اٹھا کر, کمر سیدھی کر کے سید ساجدین نے کیا, دیکھیں شجاعت سید ساجدین, کیا فرمایا, کہا کہ وہ خطیب جو پہلے بیان کر رہا تھا, اس خطیب کو کہا کہ اے خطیب, تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کی ناراضگی خرید لی ہے. تو یزید کو خوش کرنے کے لیے اپنے خدا کو تو نے ناراض کر دیا ہے. اور پھر کیا کہا, کہا یزید اب ذرا مجھے بھی ان لکڑیوں پر بیٹھ کر بولنے کی مہلت دے. اس ممبر کو حضرت نے ممبر نہیں کہا, بہت خوبصورت بنا ہوا تھا, ابھی بھی مسجد دمشق میں جائیں اس ممبر کا نمونہ پڑا ہوا ہے, بہت ہی خوبصورت اور بڑا ممبر ہے. جو مشرف ہوئے ہیں زیارات سے, کہ انشاءاللہ آپ سب کو خداوند تعالی زیارات مقدسہ کی توفیق عطا فرمائے, خوب آپ جائیں وہاں پر دیکھیں, بہت بڑا ممبر پڑا ہوا ہے. حضرت نے نہیں کہا کہ مجھے ممبر پہ چڑھنے دو, بلکہ کیا کہا, مجھے اس لکڑیوں پر چڑھنے دو. کیوں لکڑیاں کہا؟ اس لیے کہ جو دربار میں ممبر رکھا ہوا ہو, جو درباری محراب ہو, جو درباری مسجد ہو, جو درباری انسان ہو, حضرت اس کو نہ مسلمان کہنے کے لیے تیار ہیں, نہ اس خطیب کو عالم کہنے کے لیے تیار ہیں, اور یزید کے دربار میں جو ممبر پڑا ہو اس کو لکڑی کہتے ہیں, ممبر کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہر لکڑی کا چوبارہ تو ممبر نہیں ہو سکتا. جن ممبروں پر یزیدیت کا پرچار ہوتا ہو ان کو اصلا ممبر کہنا نہیں چاہیے. ممبر اس کو کہیں جس پہ دین بیان ہوتا ہو, جس میں قرآن بیان ہوتا ہو, جس میں ولایت بیان ہوتی ہو, جس میں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہو, جس میں ذکر خدا ہوتا ہو, جس میں ذکر قیامت ہوتا ہو, جس میں وہ ذکر ہوتا ہو جو کربلا والوں نے کیا ہے, کربلا کا ذکر ہوتا ہو, اس کو ممبر کہتے ہیں, نہ جو درباروں میں پڑا ہوا ہو. درباریوں کو حضرت نے کبھی نہ خطیب مانا اور درباریوں کو حضرت نے کبھی نہ ممبر مانا. وہاں پر کھڑے ہو کر علی ابن حسین نے وہ شجاعت کا خطبہ دیا, اسی تو کو زنجیر کے ساتھ, اور کیا کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ میرے گلے میں توک ڈال کر تم نے میری زبان بھی بند کر دی ہے؟ تم نے فقط میرے گلے میں توک ڈالا ہے, تم نے میرے گلے میں توک ڈالا ہے. علی کی اولاد کے گلے میں تو توک آ سکتا ہے لیکن علی کی اولاد کی زبان پہ کبھی تالا نہیں پڑ سکتا. اس وجہ سے سیدہ کوفہ کے بازار میں رسیوں میں ہاتھ بندے ہوئے تھے لیکن جناب سیدہ کی زبان چلی اور ان کو خطاب کر کے کہا. یہ شجاعت ہے حضرت زینب کی, کردار زینبی یہی ہے, اسی کو کہتے ہیں شجاع. القابات جو آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے ان میں سے ایک الشجاع, یعنی بہت ہی شجاع ترین خاتون کربلا کی. ایک مصری خاتون ہے, اہل سنت ہیں ظاہراً وہ, ان کا نام ہے بنت شاتی. انہوں نے کتاب لکھی ہے ایک جو معلوم شاید اردو میں ترجمہ ہو گئی ہو, اگر ہے تو ضرور پڑھیں اس کو لے کر, مجھے معلوم نہیں ترجمہ ہوا ہے اس کا یا نہیں, فارسی میں اس کا ترجمہ موجود ہے. بنت شاتی چونکہ ایک مزار اہل مصر نے مصر میں بنایا ہوا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا, ان مصریوں کا یہ اعتقاد ہے بعض حوالوں سے کہ حضرت زینب کی وفات اور رحلت مصر میں ہوئی ہے اور بہت بڑا مزار ہے, وہاں لوگ آتے ہیں زیارات کے لیے مصر میں. حقیقتاً ہمارے علماء بزرگان تو وہی کہتے ہیں جو دمشق میں ہے وہ ہے حقیقتاً مزار حضرت سیدہ کا, لیکن اہل مصر نے بھی وہاں پر بنایا ہوا, وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہاں دفن ہوئی ہیں. لہذا حضرت زینب سے بہت خاص عقیدت ہے اہل مصر کو. جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا جا کر, بائیں کے شیعہ نہیں ہیں اہل مصر, بہت کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں مصر میں شیعہ, لیکن حضرت زینب سے بہت عقیدت ہے ان کو. یہ خاتون زینب بنت شاتی ان کا نام ہے, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈاکٹریٹ کیا یونیورسٹی میں, اس کا تھیسس جو لکھا اس کا عنوان یہی تھا, توجہ کریں, ہم کہاں ہیں اور دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے. جنہوں نے پہچانا حضرت زینب کو وہ کہاں پہنچی. یہ بھی ایک لڑکی ہے بنت شاتی, اس نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی, حوزہ علمیہ میں بھی نہیں کی, یونیورسٹی میں, وہ بھی مصر کی یونیورسٹی میں جہاں پر تشیع کا نام ہی نہیں ہے. وہاں جا کر یہ خاتون پی ایچ ڈی کرتی ہے, اپنی پی ایچ ڈی کا تھیسس کا موضوع سبجیکٹ کیا انتخاب کرتی ہے, کردار زینب موضوع اس کا یہ ہے, اور اپنی تھیسس کو لکھ کر اور اعلی نمبروں سے پاس ہو کر پھر اس نے کتابی شکل میں اس کو شائع بھی کیا. فارسی میں اس کا ترجمہ مثلا یا اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ کربلا کی شیر دل خاتون.
با محمد وآل محمد بلندر صلوات.
کربلا کی شیر دل خاتون, صرف نام لے لینا کافی نہیں ہے, عقیدت و محبت ہو لیکن معرفت ضرور ہو ساتھ. حضرت زینب کی اگر جس طرح عقیدت ہے, جس طرح حضرت زینب سے ہمیں الفت ہے, وہ انس ہے, اس طرح اگر معرفت کردار زینب بھی ہو جائے, ہر فرد نمونہ بن جائے گا کردار زینبی کا, پھر کسی کوفی کی جرت نہیں ہے کہ کردار زینبی میں چھپ کے بیٹھ سکے, پھر کبھی بے وفا پیدا نہیں ہوں گے. بے وفا اس وقت تک رہتے ہیں جب تک ان کے سامنے کوئی کردار زینبی نہ آ جائے, اس وقت تک چھپے بیٹھے رہتے ہیں. خاتون نے کتاب لکھی, مطالعہ کریں اگر اردو میں, یقیناً ترجمہ ہو گیا ہے جیسا کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, یقیناً انشاءاللہ کریں گے مطالعہ اور مستفید ہوں گے. یہ شجاعت کی طلبکار ہے, یہ چیز دلیری جرأت چاہیے, کردار زینبی چاہیے. ہم پیدا ہوتے ہیں زینب زینب یا زینب کا ذکر کرتے ہیں, ام المصائب کا ذکر کرتے ہیں, ہماری ماؤں نے ہمیں جو دودھ پلایا تھا, مجالس میں بیٹھ کر ہمیں جو لے کر آئیں, اور وہاں پر اس تذکرے میں ہمیں دودھ پلایا مجالس میں بیٹھ کر کہ بچوں کو ضرور مجالس میں لایا کریں آپ. ان کا اثر ہوتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے, روایات میں ہے, روایات نبوی ہیں کہ ماں کے ذہن میں جو کچھ اس وقت گزر رہا ہوتا ہے وہ دودھ کے ذریعے بچے کے اندر منتقل ہو رہا ہوتا ہے. آج کل مائیں چینل ڈش کھول کے چینل لگا کے فلم لگا کے فاسد پھر بچے کو بھی آج کل پلاتی کا ہے, گائے کا دودھ پیتے ہیں سارے. اسی وجہ سے عادتیں سب کی گائے والی حیوانات والی بنی ہو. اگر ماؤں کا دودھ پیتے تو کم از کم کچھ وفا کچھ نہ کچھ انسانی خصائل ہوتے. بالآخر جو مائیں پلاتی ہیں وہ گائے سے بھی بدتر اثر ہوتا ہے, چونکہ ٹی وی پر بیٹھتی ہیں فلم چل رہی ہوتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے فلم اور ادھر سے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے, تو ماں کے ذہن میں جتنی پلیدی ہوتی ہے وہ دودھ کے ذریعے ساری بچے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. لیکن وہ مائیں جو مجالس عزاداری میں آ کر بیٹھتی ہیں, ذکر حضرت فاطمہ و حضرت زینب سنتی ہیں اور پھر اپنے ذہنوں کو منور کرتی ہیں اور اپنے ذہنوں کو کربلا میں لے جاتی ہیں اور کردار زینبی سوچ رہی ہوتی ہیں, اس عالم میں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو اس طرح کردار زینبی ماں کے ذہن سے بچے کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. آج دنیا کو ضرورت ہے کردار زینبی کی. آج اگر شجاعت پیدا ہو جائے, مردوں میں آ جائے, علماء میں آ جائے, حکمرانوں میں آ جائے, سیاستدانوں میں آ جائے, دنیا اسلام میں آ جائے اور خصوصاً امت مسلمہ میں آ جائے, حضرت زینب کی شجاعت اگر آ جائے پھر کوئی بھی اس امت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر یزیدیت کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو, دیکھیے آپ کردار زینبی کا جرت. ایک بی بی رسیوں میں جکڑی ہوئی اور ایک یزید جو اتنی بڑی سلطنت ہے, یزید کی سلطنت اس کا جغرافیہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا یزید اس وقت, اس کا ایک سرا ہندوستان پہنچا ہوا تھا. یزید کی سلطنت کا ایک سرا ہندوستان میں تھا اور اس کے آگے جتنی زمین ہے یہ بلوچستان اور ایران اور سارا علاقہ یہ سب قلمرو یزید میں تھا. افریقہ سے مصر اور اس سے بھی آگے تک یہ ممالک جو آج مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں یہ سب کے سب یزید کی قلمرو حکومت میں تھے, یعنی پہلے سے آ چکے تھے. ترکی سے آگے تک اور یہ مشرق مرکزی ایشیا یہ سارا یزید کی قلمرو میں تھا. آج جتنے 70-75 ممالک ہیں یہ سارے اس وقت ایک ملک تھا, سب ایک ملک تھا, یعنی موجودہ رشیا سے زیادہ بڑی سٹیٹ. کہا جاتا ہے کہ اس وقت اسلامی سرزمین میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. غروب نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اسلامی سلطنت کے ایک حصے میں سورج ڈوبتا تھا, دوسرے حصے میں اس وقت طلوع ہو چکا ہوتا تھا اور ایک ٹکڑا اس کا یورپ سے ملا ہوا تھا, اسپین تک پھیلی ہوئی تھی حدود ان کی. اس قدر وسیع سلطنت, اس پر بیٹھا ہوا ایک دوت اور شرابی اور مست انسان اور اس کی وہ فوج خونخار قاتل اور خونریز صفاق جو کسی پر رحم نہیں کرتی. اگر نمونہ دیکھنا ہے یزیدی فوج کا کس طرح سے وہ ظلم کرتی تھی, کس طرح ستم ڈاتی تھی, اسی یزید نے کربلا کے واقعہ کے بعد ایک ایک کر کے وہ لوگ جنہوں نے جرت نہیں دکھائی, چپ سادے بیٹھے رہے, کردار زینبی جن کے اندر نہیں تھا, یوں نہیں کہ یزید کے شر سے محفوظ رہے, کوفی محفوظ نہیں رہے, یہ جتنے چپ ساد کے بیٹھے رہے آخر ایک دن اسی یزید کے ہاتھوں سب مر گئے. حتی مدینے والے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا. یہ بہت عبرتناک باب ہیں تاریخ کے. حضرت مدینے سے چلے, اپنا سارا کنبہ ساتھ نکالا مدینے سے, لیکن مدینے کے عام لوگ حضرت کے ساتھ نہیں چلے, بڑی بڑی شخصیات نہیں آئیں, صرف امام حسین علیہ السلام کا کنبہ آیا, دعوت سب کو دی. مکے میں حج کے ایام تھے, چونکہ 8 ذوالحجہ کو امام علیہ السلام مکے سے روانہ ہوئے, 8 ذوالحجہ حج کے ایام ہوتے ہیں اور حج میں ابھی بھی دیکھا آپ نے کہ ملین لوگ جمع ہوتے ہیں, اس وقت بھی لاکھوں لوگ ہوتے تھے حج میں. ان لاکھوں مسلمانوں کو, چونکہ حج میں معمولی مسلمان تو نہیں جاتا, وہی مسلمان جاتا ہے جو باعمل ہو, جس کا کم از کم کچھ نہ کچھ اسلام سے واسطہ ہو, بالکل ہی فاسق و فاجر لوگ حج کرنے نہیں جاتے, بالآخر کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اسلام پر عمل کرنے والے ہی جاتے ہیں. خوب یہ متدین لوگ، یہ مسلمان لوگ حج کرنے گئے، حضرت نے تمام حاجیوں کو دعوت دی کہ او میرا ساتھ دو، میں ظالم حکمران یزیدیت، نظام یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لیکن نہ مکہ سے کوئی حاجی ساتھ گیا، نہ مدینہ سے کوئی شخصیت ساتھ گئی، یہ سب کے سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہے. لیکن کیا بچ کے رہے؟ کیا ہمیشہ محفوظ رہے؟ نہ. تاریخ پڑھ کے دیکھیے، اسی یزید نے، یہی فوج جس نے سید الشہداء کو کربلا میں شہید کیا، یہی خونخوار فوج اسی مدینے پر بھی چڑھ دوڑی، مکے پر بھی چڑھ دوڑی، مکے کو منجنیکوں سے انہوں نے نابود کر دیا، حتی کعبہ ویران کر دیا انہوں نے، اور کعبے کے اندر چھپے ہوئے لوگوں کو انہوں نے ہلاک کر دیا. کعبہ بھی پناہ نہیں دے سکتا جو اپنے امام وقت کا ساتھ نہ دے، وہ کعبے میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ مدینہ نبی میں موجود ہو وہاں بھی اس کو پناہ نہیں ملتی. اور یزید نے 3 دن کے لیے مدینہ مباح قرار دیا تھا، کیونکہ مدینہ کی عورتیں یزیدی فوج کے لیے حلال ہیں. اس سال مدینہ میں جو حرام کے بچے پیدا ہوئے ان کی تعداد بہت ہزاروں میں جا پہنچی یزیدی فوج کی وجہ سے. یوں نہیں کہ چپ رہنے سے مسائل حل ہو جائیں گے. جرأت و شجاعت، کردار زینبی، اتنی وسیع مقتدر حکومت یزید. آج کوئی اسٹیٹ اتنی بڑی نہیں ہے، حتی رشیا چونکہ ٹوٹ گیا ہے، کٹ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ گیا ہے، رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، لیکن اس زمانے کی اسلامی سلطنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی سلطنت پر حاکم ایک حکمران، اور وہ بھی بدمست، شرابخوار، بے حیا، کمینہ، رزل اور پست، اور اتنی خونخوار فوج اس کے پاس یزیدی، لیکن ایک خاتون، رسیوں میں بندھی ہوئی ایک خاتون اس یزیدی فوج کو خاطر میں نہیں لاتی، نہیں لاتی. تم کیا ہو؟ وہ خطبہ یزیدی، خطبہ شام جو یزید کے مقابلے میں جناب زینب نے بیان فرمایا یزید کے سامنے جا کر، اس خطبے میں یزید کو کہا، یزید نے جب کہا کہ دیکھا خدا نے کیا کیا، کہا تم خوش نہ ہو، ہمیں رسیوں میں بندھا ہوا دیکھ کر تم خوش نہ ہو، یہ جو تم دیکھ رہے کہ تم ابھی ہنس رہے ہو اور ہمارے بچے رو رہے ہیں رسیوں کے اندر بندھے ہوئے، یہ اس وجہ سے ہے کہ خدا نے مجرم کو مہلت دی ہے کہ ذرا اور آگے آؤ، اور بڑا جرم کرو، اور اتنا جرم کرو کہ تمہیں خدا ایسا عذاب دے کہ کسی کے بخشوانے سے بھی نہ بخشے جاؤ، تم کسی کی شفاعت بھی تمہارے کام نہ آئے، یہ خدا نے مہلت دی ہے تمہیں. اب آپ دیکھیں ایک بی بی کس طرح سے جرت سے اتنے بڑے حکمران کے سامنے جا کر بول رہی ہے، اتنا بڑا حکمران جس کی اتنی قلم رو ہے اور خونخوار فوج ہے. شجاعت اس کو کہتے ہیں، کردار زینبی یہ ہے، دلیر ہو انسان، شجاع ہو انسان، نہ یہ کہ ایک نوکری کی خاطر. درود پڑھیے محمد والے محمد. یہ شجاعت، یہ دلیری اور بہادری اہل بیت کے فرد فرد میں تھی، بچوں میں تھی، خواتین میں تھی. نہ ایسے ہو کہ ہم ایک نوکری کی خاطر، ایک ملازمت کی خاطر اپنے دین کو بھی چھوڑ دیں خدا نہ خواستہ، اور اپنے دین کو بھی دبا جائیں اور نہ بتائیں. تقیہ اس کو نہیں کہتے، تقیہ بزدلی کا نام نہیں ہے، تقیہ منافقت کا نام بھی نہیں ہے، تقیہ ایک حکمت عملی کا نام ہے، تقیہ دین بچانے کا نام ہے، نہ جان بچانے کا نام. تقیہ ایک شجاع انسان تقیہ کر سکتا ہے، وہ مفہوم جو ابھی تقیہ کا نکال کے کہتے ہیں کہ چھپا لو، چھپ جو، نہ یہ نہیں ہے، یہ تقیہ اس کو نہیں کہتے. کہ کبھی انشاءاللہ پھر توفیق و فرصت ہو تو تقیہ کے مسائل آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. اگر تقیہ ہی کرنا تھا، کربلا کے واقعے سے بچنے کے لیے تقیہ کیا جا سکتا تھا، کہ تقیہ کر لیتے، جی ہم مانتے ہیں یزید کو لیکن دل سے نہ، زبان سے مان لے لیکن دل سے نہ. جہاں یزید مقابلے میں آ جائے وہاں تقیہ نہیں چلتا. تقیہ کا زمانہ نہیں ہے. وہ وہاں جرأت و شجاعت چاہیے, جرأت زینبی و شجاعت زینبی چاہیے. کچھ تو اتنے بافضیلت لوگ ہیں کہ جن میں شجاعت حسینی ہے, یہ جو شجاعت حسینی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں اور رائے حسینی طے کرتے ہیں, یعنی اس راہ میں اتنے آگے آ جاتے ہیں کہ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. لیکن جو جام شہادت نہیں, محروم رہ گئے یا کسی وجہ سے نہیں پا سکے جام شہادت, ان کا کام فقط یہ ہے کہ شجاعت زینبی اپنے اندر پیدا کریں, جرأت اظہار اپنے اندر پیدا کریں, حق کی شناخت پیدا کریں اور ستمکار ترین حکمرانوں کے سامنے جا کر کلمہ حق بیان کریں. عبیداللہ ابن زیاد معمولی ستمکار نہیں تھا, عبیداللہ اس قدر ملعون صفاق انسان تھا کہ اگر پوری تاریخ کے صفاق ترین انسانوں کو جمع کیا جائے ان میں سے ایک عبیداللہ ابن زیاد ہے لعنت اللہ علیہ. بہت صفاق انسان تھا. یہ جب کوفہ میں آیا, یہ حقائق تاریخی ہیں, توجہ فرمائیں. لوگوں خدا نے فرمایا ہے کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا ہم اس کے ایمان کو آزمائیں گے. خدا ایمان آزماتا کیسے ہے؟ کوفیوں نے دعویٰ کیا کہ اے خدایا ہم مومن ہیں. مومن بھی کون سے مومن؟ مومن وہ مومن ہیں جو امامت کو ترجیح دیتے ہیں, امامت کے قائل ہیں, ہم وہ مومن ہیں. ہم معمولی مومن نہیں ہیں, امامت والے مومن ہیں. لہذا کوفہ میں کوفہ سے خط لکھا سید الشہداء کو اور امام کہہ کر پکارا اور کہا کہ آپ آئیے, آپ ہمارے پیشوا ہیں, آپ ہمارے راہبر ہیں, آپ آئیے. خط لکھے سب نے. خط لکھنے کے بعد یہ امام کے ساتھ تھے, سفیر امام جناب مسلم ابن عقیل, یہ گئے. کوفیوں نے صفیں باندھ کر ہزاروں کی تعداد میں حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اکٹھے ہوئے, نمازیں پڑھی, ساتھ دیا, جلسے جلوس سب. یہ اس وقت تک تھا جب تک عبیداللہ کوفے میں داخل نہیں ہوا. اس وقت تک ان مومنین, کوفی مومنین, کوفی مومنین کی صفیں کی صفیں لگی ہوئی تھی. لیکن خدا نے کہا کہ جو بھی دعوی ایمان کرے گا, سورہ عنکبوت میں پہلی آیا سورہ عنکبوت کی, احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم آمنا کہنے کے بعد آزمائے نہیں جائیں گے؟ نہ, جو انسان بھی دعوی ایمان کرے گا وہ حتماً اس کا ایمان آزمایا جائے گا, اور آزمائش سے پہلے کا ایمان کسی کام کا نہیں ہوتا. جو چیز آپ بناتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹیسٹ کر لو پہلے. کارخانوں میں جتنی چیزیں بنتی ہیں, بننے کے بعد پھر وہ ٹیسٹ ہوتی ہیں. اگر ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں پھر بازار میں مارکیٹ میں آتی ہیں, اور جو ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں وہ واپس مالک کو واپس کر دیتے ہیں, ان کو خراب کر کے پھر نئے سرے سے بناتے ہیں. ٹیسٹ کرنے کے بعد, ٹیسٹ کر کے بغیر کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی, پائیدار نہیں ہوتی, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اسی طرح ایمان بھی, جو ایمان آزمایا نہیں گیا اس ایمان پہ فخر نہیں کرنا چاہیے. وہ ایمان ایک ایسا مہمان کی طرح ہے, آج آیا اور کل گیا, ایک ہوا کے جھونکے سے آتا ہے, ایک ہوا کے جھونکے سے چلا جاتا ہے. وہ ایمان پائیدار ہوتا ہے جس کا امتحان لے لیا جائے اور امتحان میں کامیاب ہو جائے, وہ ایمان پائیدار ہوتا ہے. خوب, خدا نے ان کوفیوں کے ایمان کا امتحان لیا. اللہ کے امتحان بہت انوکھے ہوتے ہیں, کبھی نعمتیں دے کر آزماتا ہے, کبھی نعمتیں چھین کر آزماتا ہے, کبھی امام بیچ کر آزماتا ہے, اور کبھی امام غائب کر کے آزماتا ہے. یہ سب اللہ کی نعمت, اللہ کے امتحان ہیں, سب امتحان ہیں خدا کے. اور ایک اللہ کے امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان کا امتحان, بہترین ایمان کا امتحان یہ ہے کہ ایسے شخص کو روانہ کر دیا کہ جس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. جن کا ایمان سے تعلق نہیں ہوتا وہ آ جاتے ہیں سربراہ بن کر, وہ آ جاتے ہیں حکمران بن کر, وہ آ جاتے ہیں گورنر اور والی بن کر, تاکہ ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے کہ یہ کتنے مومن ہیں. چونکہ بعض مومن ایسے ہوتے ہیں, بتایا دوستوں نے, مختلف اداروں میں سے جو تعلق رکھتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا حتماً ایسے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں وہ آئے دن حکومتیں بدلتی ہیں, حکومتیں بدلتے ہوئے سیکرٹری بھی بدلتے رہتے ہیں. یہ جو چیف ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں ہر ایک کے, یہ بدلتے رہتے ہیں. کہا کہ کسی, یہاں پاکستان میں بھی مذاہب فرق مختلف ہیں. کہا ایک سال ہمارے جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کے چیف جو تھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہ بریلوی خیالات کے آدمی تھے. تو ان کے نیچے جو عملہ تھا ادارے میں سارا کام کرنے والا وہ ہمیشہ ہر جمعرات کو قوالی کا انتظام کر دیتا مثلا, چونکہ یہ بریلوی خیال رکھنے والے ہیں اور نہ تو قوالی و درود و سلام و اس طرح کے خیالات ہیں, لہذا وہ ان کو بلاتے درود کی محفلوں میں اور اس طرح کی محفلیں جو ہوتی ہیں بریلوی مسلمانوں کے ہاں رائج ہیں ان میں بلا لیتے. اس کے بعد یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تبدیل ہو گئے اور ان کے پاس ایک ایسے شخص ہے جو وہابی خیال کے آدمی تھے یا اہل حدیث خیال کے آدمی تھے, وہ ان چیزوں کے سخت خلاف ہیں. یکسر سب لوگوں نے وہ سارے کام چھوڑ دیے اور سب نے پانچے اپنے اوپر کر لیا, تب پتلونے اوپر کر لی انہوں نے اور لوٹے دفتروں میں رکھ لیے میزوں کے پیچھے, اور جو ہی نماز کا وقت ہوتا اپنا اپنا لوٹا لے کر اور ڈپارٹمنٹ کے باہر مصلی بچھا کے سارے تیار ہو جاتے مثلا, اور کوئی درود نہیں پڑھنا, کوئی سلام نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا, بسم اللہ کے بغیر اذان دینا شروع کر دیا انہوں نے, کیونکہ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ اہل حدیث تھا. کہا کچھ عرصہ بعد, خوب ہوتا ہے یہ دفتری نظام ایسے ہے, بیوروکریسی ایسے ہے, کچھ عرصہ بعد یہ اہل حدیث چینج ہو گئے, ایک شیعہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آ گئے. کہا جب شیعہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آ گئے محرم میں سب نے کالے کپڑے پہن لیے اور سب نے پوچھا کہ یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کس امام باڑے میں مجلس سنتے ہیں جا کر. ہاں جب انہیں بتا دیا گیا کہ فلاں امام بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ سب کالے کپڑے پہن کر سب اسٹیج کے آگے آ کر بیٹھ کے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ایمان ایسا بھی ہوتا ہے, ایسے لوگوں کا خدا کبھی امتحان کی آزمائش بھی کرتا ہے, کہ ایسے تو نہیں کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے یہ مومن بن گئے ہیں یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جب تبدیل ہو جائے تو یہ کچھ اور بن جائیں. ان کے امتحان کا, ان کے ایمان کا ضرور امتحان ہوتا ہے. کیسے؟ کبھی ایک ایسا انسان بھیج دیا جاتا ہے کہ جو ایمان کا دشمن ہے, جو ایمان کی ضد ہے, جو ایمان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے, جو دشمن خدا ہے, جس کو اللہ کے ناموں سے بھی نفرت ہے, کبھی اللہ ایسا بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھیج دیتا ہے. کس لیے؟ دیکھیں کہ یہ اب بھی نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, یہ اب بھی مجلس میں آتے ہیں یا نہیں آتے. کبھی ایسا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے جو سرے سے مجلس کرانے کا ہی مخالف ہے, دشمن ہے, اس کی موجودگی میں بھی اللہ آزماتا ہے کہ آیا یہ عزاداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ امتحان ہے. عبید اللہ اسی لیے آیا, کوفی ایمان کی امتحان کے لیے عبید اللہ آیا. عبید اللہ کے آتے ہی کوفیوں کا ایمان متزلزل ہو گیا, متزلزل ہو گیا. اور وہ کچھ ہوا کہ کوفی عبرت بن گئے پوری دنیا کے لیے, پوری تاریخ میں قیامت تک کے لیے کوفی عبرت بن گئے. اب اس کردار کو آ کر اتنی بے وفائی کے بعد, اتنے جرم کرنے کے بعد, یہ بنت علی کی شجاعت تھی کہ آ کر ان کوفیوں کے چہرے سے جو ایمان کا نقاب اوڑا ہوا تھا اس کو حضرت نے اتارا اور نیچے سے بتایا کہ یہ کوفی ہیں. کوفی کون ہیں؟ دھوکہ باز, نئے رنگ باز, ہزار چہرہ, اہل قتل, اہل غدر, اہل دھوکہ, اہل فراڈ, یہ کوفی ہے. اس کے لیے شجاعت چاہیے, اس کے لیے دلیری چاہیے, اس کے لیے بہادری چاہیے. بغیر بہادری کے یہ کام نہیں ہو سکتا. کوفی یعنی بزدل, کوفی یعنی وہ جو اچھے دنوں میں تو حضرت مسلم کے پیچھے جلوس نکالے لیکن سختی کے دنوں میں سفیر امام کو تنہا چھوڑ دے. تھوڑی عبید اللہ آ جائے, عبید اللہ بہت بڑا ظالم انسان تھا, یہ کوفی تھے. اس لعین ترین انسان, صفاق ترین انسان کے دربار میں جا کر بی بی نے خطبہ پڑھا. یہ جرت ہے, یہ جسارت ہے, کردار زینبی اس کو کہتے ہیں. جان کا بھی خطرہ ہے. حتی عبید اللہ نے دعا تک کی, تعجب بھی کیا, اپنی فوجیوں کی سرزنش کی اور ایسا گستاخانہ جملہ اس نے استعمال کیا, بہت گستاخانہ جملہ حضرت بی بی کے بارے میں اس نے استعمال کیا. کیا کہا اس نے؟ اب عبید اللہ کا یہ جملہ ادا نہیں ہوتا زبان سے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, اس لیے نقل کر رہا ہوں. ضرور دکھ ہوگا آپ کو یہ جملہ سن کر, مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے یہ جملہ بیان کرتے ہوئے بھی, لیکن یہ عرض کر رہا ہوں چونکہ اس سے کردار زینبی معلوم ہوتا ہے. کیا کہا؟ کہا کہ اپنی فوج کو کہا کہ اس زبان دراز عورت کو تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ یہ جملہ اس معلوم نے کہا. اب یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت زینب کی زبان حق پر اس طرح سے چل رہی تھی کہ نہ توک مانے بن رہا تھا، نہ رسیاں بانے بن رہی تھیں، نہ شہداء کے سر نیزوں پر رکاوٹ بن رہے تھے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن رہی. علی کی بیٹی کی زبان چلتی جا رہی ہے ملعون کے خلاف، ظالم کے خلاف. جو بائی نے معیار بتایا تھا، افضل الجہاد کلمہ حق ہے جو سلطان ظالم کے سامنے ادا کیا جائے، اس جملے پر سب سے پہلی عمل کرنے والی جناب بنت علی، زینب بنت علی ہیں. ظالم ترین حکمران کے سامنے جا کر کلمہ بیان کیا، کلمہ حق بیان کیا. لیکن یہ شجاعت کچھ قیمت بھی مانگتی ہے. شجاعت ہمیشہ قیمت مانگتی ہے، توجہ کریں. فضائل قیمت مانگتے ہیں، فضائل مفت نہیں ہوتے، فضائل کی قیمت مصائب ہیں، فضائل کی قیمت مصائب ہیں. جہاں فضائل ہوں گے وہاں مصائب ضرور ہوں گے. جن کو مصائب پیش نہیں آتے معلوم ہے ان کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلتوں والوں کو ضرور مصائب پیش آتے ہیں، اور جس کی جتنی زیادہ فضیلت ہوگی اس کو اتنے ہی زیادہ مصائب پیش آئیں گے. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں ہم کہ اہل بیت کا مقام انبیاء سے بھی بڑھ کر ہے. کیوں کہتے ہیں؟ یہ بغیر دلیل کے نہیں کہتے، دلیل ہے ہمارے پاس. دلیل کیا ہے؟ آپ مصائب انبیاء اور مصائب اہل بیت کو آپس میں تقابل کر لو، موازنہ کر لو. جتنے اہل بیت مصائب پر پڑے ہیں، جتنے مصائب اہل بیت کے خاندان کے ایک ایک فرد پر پڑے ہیں، تمام انبیاء کو ملا کر بھی اتنے مصائب نہیں بنتے. یہ خود دلیل ہے اس بات پر کہ فضیلت میں اہل بیت بہت افضل ہیں. بلکہ ایک باب جو میں آج پڑھنا چاہتا تھا اس کتاب سے آپ کی خدمت میں، پہلے دن پڑھا شباہت حضرت زینب خدیجہ کبریٰ کے ساتھ، بہت زیادہ شباہت تھی. اوصاف علی اپنے والد کے ساتھ شباہت تھی، خطبے میں، لہجے میں، دلیری میں، شجاعت میں. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت زینب بہت سارے انبیاء کے ساتھ بھی شبیہ تھیں، انبیاء الہی کے مشابہ تھیں حضرت زینب. وہ مشابہت یہاں نظر آ جاتی ہے. حضرت زینب کی شباہت دیکھیے، بہت عظیم شباہت ہے انبیاء کے ساتھ. اور ایک وقت کربلا میں ایسا آتا ہے جہاں پتہ چل جاتا ہے کہ شاید اگر انبیاء ہوتے یہاں پر، اتنے مصائب ان سے برداشت نہ ہو سکتے، اتنی مشکلات نہ ہو سکتی برداشت جتنی حضرت زینب نے جھیلی ہیں. میں دلیل سے عرض کروں گا، یہی مصائب بھی ہیں اور یہی دلیل عظمت زینب کبریٰ بھی ہیں. پہچانے اپنے پیشواؤں کو، پہچانے، معرفت پیدا کریں. یہ خدا نے کیا نعمتیں دی ہیں اہل بیت ہمیں، کیا عظیم نعمتیں ہیں. حضرت زینب کا کردار کتنا عظیم نعمت ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے. لیکن یہ کردار بہت قیمت سے بنا ہے، اس پہ بہت خرچہ ہوا ہے، اس پہ بہت کچھ خرچ کرنا پڑا ہے. توجہ فرمائیں کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے نا، پڑھا ہوا ہے یہ، خود سنا ہوا ہے زاکرین سے خطبہ سے، کہ جب دو فرزند، دو جگر گوشے، اون و محمد علیہ السلام شہید ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، جب امام حسین علیہ السلام دونوں بانجوں کی مظلوم لاشیں اٹھا کر اس سوچ میں خیمے کی طرف آ رہے تھے کہ میں بہن کے سامنے یہ لاشیں کیسے پیش کروں گا، یہ دو جگر گوشے اولاد حضرت زینب اون و محمد، ان کو کیسے میں بہن کے سامنے پیش کروں گا، بہن برداشت کیسے کرے گی. لیکن جب حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے یہ دونوں ننی لاشیں جا کر اپنی بہن کے خیمے کے سامنے جا کر رکھیں اور پھر کہا کہ آؤ اپنے جگر گوشوں کو دیکھ لو، زیارت کر لو، حضرت زینب آئیں، آ کر دیکھا، ایک نگاہ کی دونوں کی لاش پر، لیکن روئی نہیں، روئی نہیں، آنسو نہیں بہے. دیکھیے عظمت زینب کو، آنسو نہیں بہے. اب آئیں ذرا انبیاء کی تاریخ میں چلتے ہیں. حضرت ابراہیم، خدا نے حکم دیا ابراہیم سب سے محبوب ترین چیز اپنی ہماری راہ میں قربان کر دو. ابراہیم نے غور کیا کہ میری سب سے محبوب ترین چیز کون سی ہے، دیکھا اسماعیل جگر گوشہ دلبند، اولاد ایسے ہوتی ہے. انسان کی سب سے محبوب ترین چیز وہ اکلوتا بیٹا جو خدا نے دیا تھا. بڑی مدتوں کے بعد، آرزوؤں کے بعد، نظر و نیاز کے بعد، معجزاتی طور پر خلقت حضرت اسماعیل ہوئی. پھر اس کے بعد اسماعیل محبوب ترین چیز. حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم گئے امر خدا سے، جا کر اسی مسلخ میں قربانگاہ میں لٹایا. لٹانے کے بعد بچے کے آنکھوں پر پٹی باندھی، پٹی باندھ کر ابراہیم کے گلے پر چھری رکھی. خدا کی طرف سے یہ فرمان آیا کہ ابراہیم آپ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے. قد صدقت الرؤیا، آپ نے جو وعدہ تھا، ہم نے جو آزمائش لینا تھی، جو امتحان لینا تھا، وہ سچ ہو گیا. ہمیں اسماعیل کا ذبح ہو جانا مقصود نہیں تھا، فقط ابراہیم کا امتحان مقصود تھا، وہ ہو گیا. ہمیں اسماعیل کی گردن کاٹنا مقصود نہیں ہے. اسماعیل اس حکم الہی سے وہاں جانور آیا، حضرت ابراہیم نے وہ جانور ذبح کر دیا، جس کی سنت آج بھی قربانی کے طور پر مسلمان انجام دیتے ہیں. لیکن اس وقت حضرت اسماعیل کو لے کر جناب ابراہیم اپنے گھر آ گئے. توجہ فرمانا، اپنے گھر آ گئے. گھر آنے کے بعد ایک عجیب منظر رونما ہوتا ہے، ایک عجیب واقعہ جناب ابراہیم کے ہاں رونما ہوتا ہے. ماں، چونکہ ماں سمجھتی تھی بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، ماں کی اجازت سے لے کر گئے. اب جب اپنے بچے کو دیکھا زندہ و سلامت آ رہا ہے تو ماں بہت خوش ہوئی، جناب حاجر بہت خوش ہوئی، اور خوشی کے ساتھ اپنے بچے کو گلے لگا لیا. گلے لگانے کے بعد بوسے دینے لگی. بوسے دیتے دیتے جب حضرت حاجر بوسہ دینے لگی گردن پر، تو وہاں چھری کا نشان پڑا ہوا تھا. چھری کا نشان دیکھ کر حاجر اپنے دلبند کے گلے پر چھری کا نشان دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی. حضرت ابراہیم کوشش کرنے لگے کہ حاجر کو کسی طرح سے ہوش میں لے کر آ جائیں. میں کہوں گا حاجر اب ذرا سفر کرنا وہاں سے اور آ جاؤ کربلا میں. اے حاجر، فخر حاجر کے پاس آ جاؤ، فخر مریم کے پاس آ جاؤ، فخر خدیجہ کے پاس آ جاؤ. دیکھو آج زینب کے دو جگر گوشے پڑے ہوئے ہیں، نہ صرف چھری کی دھار کا نشان ہے بلکہ گردنیں کٹی ہوئی ہیں، بلکہ بدن چھلنی ہے، نیزوں سے چھلنی ہے، جگہ جگہ تلواروں کے نشان ہیں. ارے بدن کٹے ہوئے ہیں، زینب کے دو جگر گوشہ، دو فرزند دل بند ہیں، ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے. لیکن اے حاجر آ کر دیکھو، یہ بھی تو ماں ہے، یہ بھی تو ماں ہے، اس کی بھی تو دل بند ہے، آنسو بھی نہیں بہاتی، روتی بھی نہیں ہے، فقط حسین کی طرف نگاہ کر کے کیا کہتی ہے، اے حسین یہ صدقہ علی اکبر کا ہے، اے حسین یہ صدقہ علی اکبر کا.
اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظم الاعظم الاعز الاجل الاکرم.